الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 میں نکاح کے فضائل، نکاح کے فوائد، میاں بیوی کے حقوق اور اہل و عیال کی دینی تعلیم و تربیت کے احکام کا بیان چل رہا ہے. یہ ساری باتیں ہماری معاشرت کا، ہماری معاشرت اور رہن سہن کا بہت ہی اہم پہلو ہے. ان تمام باتوں کا جاننا، سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری اصلاح مکمل نہیں ہو سکتی. اور یہ احکام ہر مسلمان، عاقل بالغ، مرد عورت دونوں کو جاننا ضروری ہے. اور ان احکام پر صحیح عمل کرنے سے زندگی کا ایک اہم پہلو انتہائی آرام، سکون، چین، راحت اور خوشگواری کے ساتھ گزرتا ہے. اور جتنا یہ شعبہ مستحکم ہوتا ہے اور پرراحت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دین و دنیا کے بہت سے شعبے سکون اور چین کا باعث بنتے ہیں، آرام و راحت کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے ان کو سننا سمجھنا سبھی کے لیے بے حد ضروری ہے. اس سلسلے میں 9 احادیث طیبہ کا بیان ہو چکا ہے. آج حدیث نمبر 10 انشاءاللہ پڑھی جائے گی. اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ان میں سے چند حقوق بیان فرمائے ہیں. حدیث نمبر 11 میں بھی بعض حقوق کا ذکر ہے. اس حدیث کے پڑھنے سے پہلے میں دوبارہ عرض کر دوں کہ شوہر کے حقوق بیوی پر جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آنے والا ہے، ایسے بیوی کے شوہر پر حقوق، یہ سب حقوق العباد ہیں. ان کی ادائیگی بے حد ضروری اور اہم ہے. جس کی اہمیت میں پہلے اچھی طرح آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ بھی سراسر دین ہے. یہ دین، یہ سب دین اسلام کے احکام ہیں، اور یہ دین اسلام کا اہم حصہ ہیں. یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز، روزہ، حج، زکات تو اسلام ہے، دین ہے، آخرت ہے، ان کے بلا شبہ بڑے فضائل ہیں اور وہ کرنے چاہیے. لیکن معاشرت کو، معاملات کو دین سمجھتے نہیں، ان کو دین سے خارج سمجھا ہوا ہے، اور ان کی ادائیگی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. یہ بڑی زبردست غلط فہمی ہے، غفلت ہے، اور سراسر غلط ہے. جیسے عبادات بہت اہم ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات ہیں، حرام و ناجائز امور ہیں، ایسی معاشرت میں بھی، اسی طرح معاملات میں بھی، یہاں تک کہ اخلاق میں بھی. یہاں بھی اخلاق میں بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، حرام و ناجائز امور ہیں. اس لیے ایک مسلمان شوہر کے لیے اور ایک مسلمان بیوی کے لیے جس عبادات اپنی جگہ اہم ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور بعض اعتبار سے حقوق العباد کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے، جس کو میں پہلے بتا چکا ہوں. حدیث نمبر 10، حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو، جب تم کپڑا پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، اور اس کے منہ پر مت مارو. یعنی اگر بیوی سے کوئی قصور ہو جائے اور مجبوراً مارنا پڑے تو منہ پر مت مارو، کیونکہ بے قصور کو تو جسم کے کسی بھی حصے پہ مارنا جائز نہیں، اور نیز اس کو بری بری گالیاں مت دو، اس سے ملنا جلنا مت چھوڑو، مگر گھر کے اندر. یعنی بیوی سے ناراض ہو کر گھر سے باہر مت جاؤ. اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی کے ساتھ ہیں. حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح بے دردی سے نہ مارے، پھر شاید دن کے ختم ہونے پر اس سے ہم بستری کی ضرورت پیش آئے. اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ شاید وہ اسی دن کے آخری حصے میں اس سے ہم بستر ہو. فائدہ. مطلب یہ کہ جو شخص اپنی بیوی سے جنسی لذت حاصل کرتا ہے اس کے لیے یہ بات کس طرح مناسب ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو یہ پرکیف معاملہ کرے اور اس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور دوسری طرف اس کے ساتھ وحشیانہ اور بے دردی کا سلوک کرے. اگرچہ بوقت ضرورت مارنے کی اجازت ہے لیکن اس طرح نہیں کہ غلاموں کی طرح مارا پیٹا جائے. ان دونوں حدیثوں میں شوہر پر بیوی کے بعض حقوق بیان فرمائے گئے ہیں, جس میں سے ایک حق یہ ہے کہ شوہر کی جیسی حیثیت ہو اور اس حیثیت کے مطابق جس طرح وہ خود کھانا کھائے تو ویسے اپنی بیوی کو بھی کھانا کھلائے, اور جیسا وہ خود لباس پہنے اسی طرح کا اور اسی حیثیت کا اپنی بیوی کو بھی پہنے. اس میں بیوی کے نان و نفقے کا بیان ہے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی جو اس کی زندگی کا رفیق ہے اور زندگی کا اس کا بہترین ساتھی ہے, وہ شوہر کے تابع ہے اور شوہر اس کا مخدوم ہے, لیکن کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, رہنے میں اس کو اپنے برابر رکھے. ایسا نہ کرے کہ خود تو بڑھیا بڑھیا کھانے کھائے, خود تو اچھے اچھے کھانے کھائے, بیوی کو چٹنی روٹی دے اور اس بیچاری کو دال روٹی کھلائے. بعض ہوتے ہیں ایسے نالائق شوہر بھی ہوتے ہیں کہ جتنی بھی آمدنی ہے وہ اپنے اوپر خرچ ہو رہی ہے, خود تو عیش کر رہے ہیں, بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں, ان کو کھانے کو نہیں دیتے, ان کو پینے کو نہیں دیتے, خود تو اعلیٰ اعلیٰ قسم کے لباس پہن رہے ہیں, بیوی بچوں کو بہت ہی گھٹیا گھٹیا اور معمولی قسم کے کپڑے پہنا رہے ہیں یا کچھ ان کے کپڑے بناتے ہی نہیں, بیوی بچوں کے کپڑے نہیں بناتے, حالانکہ جیسے کھانا دینا واجب ہے ایسے ہی ان کی لباس پوشاک بھی شوہر پر واجب ہے, باپ پر واجب ہے. اور بعض شوہر بہت ہی کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی نہ کھاتے ہیں نہ پہنتے ہیں, بعض ایسے کنجوس ہوتے ہیں اللہ بچائے کہ کما کما کے جوڑتے رہتے ہیں اور 99 کے پھیر میں رہتے ہیں, یعنی جو پیسے آئے بس جوڑ لیے, جو پیسے آئے جوڑ لیے, جو پیسے آئے جمع کر لیے, نہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے پہ خرچ کرتے ہیں, نہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لباس پہ خرچ کرتے ہیں, بس سال میں ایک جوڑا بنا دیا, اب گرمی سردی برسات اسی میں گزارا, پھٹ جائے تو اسی کو سیلو, دوسرا بنانے کا نام ہی نہیں لیتے. یہ بھی حق تلفی کی بات ہے اور زیادتی کی بات ہے, ایسی تو خود کھائے نہ بچوں کو کھلائے, خود بھی بھوکا رہے بچوں کو بھی بھوکا مارے. بعض ساسو سر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ بچائے کہ وہ بہو کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں, اس کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں, اور بعض بیٹا بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو کریلا نیم چڑھا ہو گیا, اور اگر بیٹا صحیح ہے لیکن ساسو سر جو ہیں وہ بڑے ظالم ہیں اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی اور حق تلفی کرتے ہیں, بیٹا کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے نہیں دیتا. تو یاد رکھنا چاہیے یہ سراسر ظلم ہے اور سراسر زیادتی ہے, شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچوں کا نان نفقہ اپنی حیثیت کے مطابق ٹھیک ٹھیک ادا کرے، چاہے اس کے والدین اس کو منع کریں، اس لیے کہ تو شرعاً واجب ہے، بیوی کا نان نفقہ شوہر پر شرعاً واجب ہے، جب واجب ہے تو کسی واجب کی ادائیگی میں اگر کوئی اس کی ادائیگی سے منع کرے اطاعت جائز نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کے ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہے. ایسی بعض مرتبہ عورتوں کی عادت خراب ہوتی ہے جس میں بیوی بھی آ گئی، کہ بیوی جو ہوتی ہے اس کی عادت فضول خرچی کی ہوتی ہے، اسراف کی ہوتی ہے، اور بیجا پیسے خرچ کرنے کی ہوتی ہے. اور بعض جگہ تو عورتیں شوہر سے صاف کہہ دیتی ہیں کہ جو بھی آپ کی تنخواہ ہے ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے. وہ بعض بے شوہر ایسے بیوقوف ہوتے ہیں وہ اس پر بھی اسے کہنا مان لیتے ہیں، وہاں تو بیڑے غرق ہوتا ہے. اللہ بچائے، سچا یہ ہوتا ہے کہ عورت میں تو فضول خرچی کی عادت ہے، بے جا خرچ کرنے کی عادت ہے، سمجھ بوجھ بھی اتنی نہیں ہے کہ یہ شوہر جو کما کر کے لا رہا ہے تو اس کو بڑے احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے، وہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو جو پیسے اس کے پاس آتے ہیں بس وہ ادھر ادھر اڑا کے اور بیکار چیزیں خرید کر کے یا ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید کر کے بس وہ تنخواہ ختم. اب شوہر سے مزید مطالبہ، وہ تنخواہ تو 10 دن میں ختم ہو گئی، اب 20 دن کے لیے گھر میں راشن نہیں ہے، تیل پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو یہ اور بھی زیادہ تباہی اور بربادی کا طریقہ ہے. عام طور پر ایسے شوہر پریشان رہتے ہیں. اور اگر شوہر تنخواہ بیوی کے ہاتھ میں نہ دے، اور نہ دینا چاہیے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آمدنی شوہر کر حاصل کر رہا ہے تو اپنے پاس رکھے، گھر والوں کو دے بقدر ضرورت دے، جس میں ان کو کوئی تنگی نہ ہو، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی ضرورت کے مطابق ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرے، لباس پوشاک کا بھی انتظام کرے، اور اس میں میانہ روی اختیار کرے، نہ بہت تنگی کرے نہ بہت زیادہ فراخی کرے، اور کشادی کرے کہ گزارا مشکل ہو جائے، ایسا نہ کرے. تو وہاں پر عورتوں کی چونکہ بعض دفعہ عادت خراب ہوتی ہے تو پھر وہ شوہر سے ضد کر کے اور اصرار کر کے اس سے طرح طرح کے مطالبے منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ لا دو اب وہ لا دو. اور اس طرح سے بعض عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر اور اس کی آمدنی سے بڑھ کر مطالبہ کرتی اور زور دیتی ہیں کہ نہیں یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، اور بعضوں گھومنے پھرنے کی عادت ہوتی تو وہاں اور بھی زیادہ نقصان نقصان، کیونکہ آج کل گھومنے پھرنے میں تو تنخواہ دار آدمی کی تنخواہ میں تو گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ مہنگائی بھی ہے اور پھر ہوٹلوں میں تفریح گاہوں میں جہاں آدمی جاتا ہے تو وہاں خرچہ زیادہ ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کی استطاعت ہو، طاقت ہو، اور کبھی کبھار گھومنے پھرنے کے لیے بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جانا چاہیے، گھر والوں کو تفریح کرانا اور شریف پردے کے اندر رہتے ہوئے ان کا دل خوش کرنا جائز ہے، درست ہے یہ. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ شوہر کی آمدنی کم ہے اور بیوی کا مزاج سیلانی ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ اسراف و تبذیر والا ہے، تو بھائی وہ تو تنخواہ جو ہے وہ جو 30 دن کے لیے آئی ہے وہ 10 دن کی مہمان ہے بس، اب 21ویں دن تو کچھ بھی نہیں گھر کے اندر، الو بول رہے، آمدنی ختم. تو بھی ایسی عورتیں پھر شوہر کو دوسرا راستہ دکھاتی ہیں، وہ ہوتا ہے اوپر کی کمائی کا، کہ بھائی آپ کیسے ملازم ہو، کچھ اوپر کی بھی آمدنی ہونی چاہیے، الیاذ باللہ. اوپر کی آمدنی کا مطلب ہے حرام ذرائع سے لاؤ، ہمیں تو آپ پیسے لا کر کے دو، ہم نہیں جانتے، کہاں سے لاؤ کیسے لاؤ ہم نہیں جانتے، چوری کرو ڈاکہ ڈالو لیکن ہمیں لا کر کے دو. کہیں کہیں ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے، اللہ بچائے. تو دونوں صورتیں بری ہیں اور دونوں صورتیں غلط ہیں. بالکل اپنی بیوی بچوں کو تنگ رکھنا، ان کے نہ نفقہ خیال نہ کرنا، ان کو ستانا، تکلیف پہنچانا اور ان کا علاج معالجہ نہ کرنا. علاج معالجے پر بھی بعض لوگ خرچ نہیں کرتے، تو علاج معالجہ نہ کرنا یہ سب بد اخلاقی کی باتیں ہیں اور یہ سب ظلم و زیادتی کی باتیں ہیں، ناجائز ہیں. اور ایسی اسراف، تبذیر، فضول خرچی، گناہوں کے اندر پیسے خرچ کرنا اور حیثیت آمدنی سے بڑھ کر اخراجات کرنا، جیسا کہ آج کل کا کچھ زیادہ رجحان لوگوں کا اس طرف ہے، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اعتدال کے ساتھ شریعت نے دیکھو کیسے اچھی تعلیم دی ہے کہ بیوی کا حق شوہر پر ایسا ہے کہ جیسا شوہر کھاتا ہے ویسے اسے کھلائے، جیسا وہ پہنتا ہے ویسے اس کو پہنائے، اور شوہر کو یہ حکم ہے کہ اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، گھر بار سب اس کا اپنی آمدنی کے مطابق ہو. اب یہ ایسی بہترین معتدل تعلیم ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہر قسم کی آمدنی والے گھر میں سکون ہوگا. جس آدمی کی 5 لاکھ روپے آمدنی ہو وہ بھی آرام سے ہوگا، جس کی ماہانہ 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہو وہ بھی آرام سے ہوگا، جس کی 50,000 روپے آمدنی ہے اس کے گھر میں بھی راحت رہے گی، اور جس کی 25,000 روپے آمدنی ہو وہ بھی آرام سے رہے گا. اب سب چونکہ اپنی آمدنی کے مطابق گھر میں رہ رہے ہیں، کھانا پینا پہننا سب اس کے مطابق ہو رہا ہے، تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی، اس کے اندر برکت ہی برکت اور خیر ہی خیر ہوگی ان شاء اللہ تعالی. تیسرا حق ہے گھر میں رہنے سہنے سے متعلق، کہ جب میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو جیسے میں نے آج کہتا ہے کہ جیسے 5 انگلی برابر نہیں ہے، 5 چہرے برابر نہیں ہیں، تو 5 مزاج بھی برابر نہیں ہیں. جیسے ہم سب کے چہرے الگ الگ ہیں نا، ایسے اندر دماغ بھی الگ الگ ہے، اندر جو ہمارے مزاج ہے وہ بھی الگ الگ ہے. جب مزاج الگ الگ ہے تو بھائی کھٹ پٹ تو ہونا یقینی ہے. جیسے گھر سے باہر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور اندر بھی کھٹ پٹ ہوتی. جیسے اردو کی مثل مشہور ہے، جہاں 2 برتن ہوتے ہیں تو بولتے ہی ہیں، جہاں 2 برتن ہوتے ہیں تو بولتے ہی ہیں، جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو آواز تو پیدا ہوتی ہے. تو بھائی بیوی کا مزاج الگ ہے، شوہر کا مزاج الگ ہے، جیسے اس کا چہرہ الگ ہے اس کا چہرہ الگ ہے، تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپس میں بدمزگی ہوتی ہے. اب یہ تو ہوگی ضرور، اور اس کا طریقہ تو میں نے گزشتہ منگل کو اور اس سے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ بھائی اس کا علاج بس ایک ہے، صبر و تحمل. صبر و تحمل اس کا حل ہے کہ شوہر کو غصہ آ جائے تو بیوی برداشت کر لے، بیوی کو غصہ آ جائے تو شوہر خاموش ہو جائے، شوہر کوئی ایسی بات کہہ دے جو تکلیف کی ہو تو عورت برداشت کر لے، عورت کے منہ سے یا اسے کسی طرز عمل سے شوہر کو تکلیف پہنچ جائے تو وہ برداشت کر لے. بس یہ کشتی پار لگتی ہے صبر و تحمل سے. اور نہ صرف یہ گھریلو زندگی اس طرح سے گزرتی ہے، بیرونی زندگی بھی اسی کے اوپر موقوف ہے. باہر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہوتا ہے، دوستوں دوستوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، جہاں 2-4 مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں پر جہاں خوشگواری ہوتی ہے وہاں ناخوشگواری بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہر جگہ صبر ہو صبر ہے، ہر جگہ تحمل ہی تحمل ہے. بس صبر و تحمل کی آدمی عادت ڈال لے. اور یہ صبر و تحمل کیسے پیدا ہو؟ یہ برداشت کرنے سے برداشت کرنا آتا ہے، تحمل کرنے سے تحمل کرنا آتا ہے. یہ طریقہ ہے، بس اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ بھائی جو بھی میری مرضی کے خلاف بات کرے گا میں بس خاموش ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں اپنے چہرے سے بھی غم و غصے کا اظہار نہیں کروں گا. پہلے آپ یہ طے کر لو اپنے دل میں، بس اب طے کر لیا تو بس اب اس کے ساتھ میدان کارزار میں اترو. گھر جاؤ تو یہ سوچ کر کے جاؤ کہ بھائی اب وہاں پہ 19-20 ہوگی تو بس میں خاموش رہوں. اب بھی شوہر بھی سوچ لیں بیوی بھی سوچ لیں تو بھلا جھگڑا ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ یہ دوستوں کے ساتھ، یہی عزیزوں کے ساتھ، یہی خاندان کے ساتھ، یہی برادری کے ساتھ، یہی سب جگہ، اگر ہر مسلمان اس پر عمل پیدا ہو جائے تو جھگڑے ہوں ہی نا، اور اگر ہوں تو اس کا حل بے حد آسان، کیونکہ تھوڑے دن ہے پھر اس کو یاد آئے گا کہ میں نے تو یہ تہیہ کیا تھا کہ مجھے تحمل کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، برداشت کرنا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اور ذاتی ہو جائے گی تو فوراً وہ معافی مانگ لے، معافی مانگتے ہی جناب تعلق بحال، خوشگواری واپس آ جائے گی انشاءاللہ. بہرحال میاں بیوی میں کھٹ پٹ کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے. اس میں بوقت ضرورت شریعت نے شوہر کو اپنی بیوی کے لیے مارنے کی بھی گنجائش رکھی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو یاد رکھنے کی ہے. وہ یہ ہے کہ پہلا نمبر مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، سختی کرنا نہیں ہے. پہلا نمبر یہ ہے کہ اگر بیوی سے کوئی بات غلط ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے شوہر کو غصہ آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ تنہائی میں، جہاں وہ اور اس کی بیوی ہو، تیسرا کوئی اور نہ ہو، نہ اولاد ہو، نہ اس کے اپنے ماں باپ ہوں، نہ بیوی کے ماں باپ ہوں، نہ شوہر کے ماں باپ ہوں، تو وہ شوہر اپنی بیوی کو سمجھائے کہ دیکھیے آپ کا یہ طرز عمل، آپ کا یہ انداز گفتگو، یا آپ کا یہ کام جو آپ نے میری مرضی خلاف کیا، مناسب نہیں ہے. ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے. میں جس بات کے لیے کہوں، اگر وہ جائز ہے تو آپ اس کو مانیں. اس طرح سے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ گھر میں خوشگواری رہے گی. یہ گڈا گڑیا کھیل تو ہے نہیں، ایک دو دن کا تو نکاح ہے نہیں، تو زندگی گزارنے کے لیے ہے. زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہیں. اس طرح سمجھائیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، یہ پہلا نمبر ہے. اگر عورت میں ذرا بھی سمجھ ہوگی نا، اور آپ نے اس انداز سے اس سے بات کی، تو یقیناً اس کا اثر ہوگا. کیونکہ بیشتر مسلمان خواتین شریف ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، اور پڑھی لکھی ہوں، سمجھدار ہوں، تو وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ لیتی ہیں. تو یہ پہلا قدم بھی دیکھو تحمل والا تھا، تحمل کی تعلیم ہے اس کے اندر. آپ تحمل کرو اور اس وقت کچھ مت بولو، بعد میں تنہائی میں اپنی بیوی کو سمجھاؤ. تو عام طور پر تو یہ ایک نمبر ہی اکثر کام دے جاتا ہے، اور بہت کم اس کے بعد والے نمبروں کی نوبت آتی. یہ بگاڑ جو ہے زیادہ تر اس طرح سے ہوتا ہے کہ بیوی نے اگر کوئی تیز بات کہہ دی، یا کوئی شوہر کے مرضی خلاف کہہ دی، تو شوہر جناب چراغا ہو جاتا ہے، اور اس کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ سامنے ہی برس پڑتا ہے. بس پھر لڑائی پکی ہے بھائی، بس پھر لڑائی پکی ہے بس، کیونکہ دونوں نے زیادتی کی. بیوی نے بھی غلط طریقہ اختیار کیا، ادھر شوہر نے اس سے بھی بڑا غلط قدم اٹھا لیا. بھائی اب یہ نبھے ہی کیسے، نہیں نبھ سکتے بھائی. تو پہلا نمبر یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی اگر کوئی بات اپنی مرضی کے خلاف دیکھتا ہے، طبیعت کے خلاف دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تنہائی میں سمجھائے. زیادہ تر تو اسی کو اپنانا چاہیے. حسن اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، اور اختیار کیے رکھیں. دوسرا نمبر، بعض مرتبہ اس سے بھی کام نہیں چلتا. اگر عورت سمجھدار نہیں ہے اور اس کے اندر سلیقہ نہیں ہے، تو اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے پھر دوسرا نمبر بھی ہمیں بتایا گیا ہے اور دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے بولنا بند کر دو، بس اس سے بولنا بند کر دو. تو اکثر خواتین ایسی ہیں کہ جن کے اندر شعور ہوتا ہے، تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے، تو شوہر کی بات نہ کرنے پر بھی وہ بہت اثر لیتی ہیں، اور عموماً وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتی ہیں اور معاملے کو درگزر کر دیتی ہیں۔ اس طرح سے بھی الحمدللہ اکثر و بیشتر اس قسم کے جو میاں بیوی کے درمیان کشیدگی ہو جاتی ہے وہ رفع دفع ہو جاتی ہے۔ اور اگر بیوی خدا نخواستہ غصے باز، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کا غصہ تیز ہوتا ہے، جیسے بعض شوہروں کا غصہ تیز ہوتا ہے ایسے عورتوں کا بھی غصہ تیز ہوتا ہے، تو اگر خدا نخواستہ وہ غصے باز تو پھر ایک نمبر اور ہے آگے، وہ یہ کہ اس کا بستر الگ، اپنا بستر الگ۔ یہ عام طور پر شریف عورتوں کے لیے بڑا ناقابل برداشت معاملہ ہوتا ہے، یہ شریف عورتوں کے لیے بہت ہی بڑا ناقابل برداشت معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ نا جی یہ ٹھنڈی مار ہے تو یہ بھی مار، مگر یہ ہے وہ ڈنڈے والی نہیں ہے، گرم مار نہیں ہے، یہ نرم اور ٹھنڈی مار ہے۔ اور بھائی شریف عورتوں کو تو اتنے بھی کافی، تو اسی پر معافی تلافی ہو جاتی ہے اور معاملہ سدھر جاتا ہے، اور اس کا اثر بھی بہت دیرپا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر شوہر نے تین دن، چار دن، پانچ دن، دس دن بات چیت بند کر دی، تو اب روزانہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، رہ بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، سلام دعا بھی ہو رہی ہے، بات چیت نہیں ہو رہی، تو بس میں شاید یہ ایک دفعہ ہو اور شاید آخری ہو انشاءاللہ، اتنی پر اثر ہے یہ تدبیر، اس کے بعد آئندہ بھی انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ایک چوتھا نمبر بھی، چوتھا نمبر یہ ہے کہ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر ہلکی مار لگانے کی گنجائش، لیکن مار لگانے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے بھی، یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ نہیں کہ غصے میں آ کر کے جناب ہاتھ پاؤں چلا دی اور چھڑی اٹھا کے مارنا شروع کر دیا، جیسے کہ دیہات کے مردوں کا حال ہے کہ بس وہ بیویوں کو ایسا مارتے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کو مارتے ہیں، الیاذ باللہ، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سوچنے کی یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ اب اگر میں اس کو ہلکی مار ماروں گا تو آیا اس سے اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جو مقصد ہے کہ وہ شوہر کی نافرمان ہے یا شوہر کے ساتھ اس کا طرز عمل درست نہیں ہے، تو آیا وہ اس سے بات آ جائے گی نہیں آ جائے گی۔ اگر یقین یا غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں ہلکی مار لگاؤں گا تو معاملہ بن جائے گا، اور اس کے اندر جو نافرمانی کا پہلو ہے یا ستانے کا پہلو ہے، زبان درازی کا انداز ہے جو موجب اذیت بنا ہوا، بات آ جائے گی، تو حکم یہ کہ ایک تو ہلکی مار لگاؤ، تین دفعہ سے زیادہ مت لگاؤ، اور اتنا مارو، ایسے ہلکی مار لگاؤ کہ نیل نہ پڑے، نشان نہ پڑے، اور چہرے پر، سر پر، نازک جگہ پر ہرگز ہرگز نہ ہو۔ حدود تو دیکھو شریعت کی، بھائی ہم لوگوں نے تو اپنے آپ کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو چاہے کریں اور جس طرح چاہے کریں اور جس طرح چاہیں اپنا غصہ نکال لیں، تو اپنا غصہ نکال لیا تو اب تو آپ ہی نکلو گے گھر سے، جو میاں اپنے گھر میں غصہ نکالنے کے عادی ہوتے ہیں آخر کار وہ گھر سے ہی نکلتے ہیں، میں نے ان کو اکثر نکلتے بھی دیکھا، کیونکہ جب تک طاقت تھی اس وقت تک تو روب جماتے رہے، اب ہو گئے بڑے میاں، اب نہ چلا جائے، نہ پھرا جائے، نہ کھایا جائے، نہ سویا جائے، تو بیوی بچے مل کر اس کو باہر نکالتے ہیں کہ بڑے ابا بڈھے خانے چلے جاؤ، میں نے خود ان کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو بھائی پھر آخر یہ ہوتا ہے جب تک آپ میں طاقت ہے آپ مارے جاؤ، پھر آپ کی بھی باری آئے گی نکلنے کی اور پٹنے کی، پھر ایسی اولاد اور بیوی بچے پھر مارتے بھی اور اس کا دانا پانی بھی بند کرتے ہیں اور نکالتے بھی۔ لہذا چہرے پر کبھی نہ مارو، نازک جگہ پہ کبھی نہ مارو، اتنی زور سے ہرگز نہ مارو جس سے کہ نیٹ پڑ جائے یا جسم زخمی ہو جائے، بس ہلکی سی مار لگاؤ اس شرط کے ساتھ کہ اس مارنے سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، یہ جو عورت کی طرف سے تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی، اب اتنے اتنا مار سکتے ہیں، یہ بھی نہ مارنا بہتر ہے، صبر کرنا افضل ہے۔ حضور کا ارشاد ہے جس کا حاصل یہ کہ تم میں کامل ایمان والے، اور کامل ایمان والے وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں، اور سب سے اچھے اخلاق والے وہ ہیں جن کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ خیرکم خیرکم لہذی، تم میں سب سے بہترین اخلاق والے مرد وہ ہیں جو ان کا طرز عمل اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور مارنے کی اجازت دینے کے بعد پھر آپ نے فرمایا میری امت کے شرفا اپنی عورتوں کو نہیں ماریں گے، اور یہ بھی فرما دیا میں اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں، اور اس کی تفسیر گزشتہ منگل کو آپ کے سامنے آ چکی۔ تو بھائی یہ ہدایات ہیں اور یہ تعلیمات ہیں جو اس کے اندر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری معاشرت کو اپنے فضل سے شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو یا اللہ اپنے دین کے مطابق سنوارنے کی توفیق عطا فرما، سدھارنے کی توفیق عطا فرما، یا رحم الراحمین اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما، ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا رحم الراحمين۔